बुध 25 अप्रैल सैरबीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में बैनुल अक्वामी मुहिदे में तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर ईरानी सदर ने शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, मगर ईरान कर क्या सकता है?
ईरान के पास जो लेवरेज है वो ये है कि भाई आलमी बरादरी इससे तस्पर्धा नहीं होना चाह रही, सिर्फ अमरीका होना चाह रहा है, तो उनकी तरफ से दबाव डाला जा सकता है।
तफसील खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाज़िश ज़फ़र से खबरें सुनिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने मगरबी ममालिक के ईरान के साथ मौजूदा जौहरी मुआहदे की तब्दीली की तजवीज़ को मुस्तरद किया है। इससे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए एक नए मुआहदे पर काम करने पर इत्तफाक किया था। तफसीलात के साथ आसिफ फारूकी।
अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के सदर के साथ मुलाकात के बाद नए माहदे का इशारा दिया है। माहदे का मकसद ईरान की अस्करी ताकत के साथ साथ इसके जोहरी प्रोग्राम को महदूद करना होगा। इस पर ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मगरबी ताकतें ऐसा करने का हक नहीं रखती, और अगर सदर ट्रंप को अब इस माहदे में खराबी नजर आ रही है तो अमरीका ने पहले इस पर दस्तखत किए ही क्यों। जबकि यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ ने भी कहा है कि मौजूदा माहदे को बरकरार रखा जाए।
इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों 3 रोज़ा दौरे के अख्तिताम पर अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। इंडिया में जोधपुर की एक अदालत ने मुल्क के सरकर्दा साधु बाबा आसाराम को एक नाबालिग लड़की के रेप के जुर्म में ताहयात कैद की सजा दी है। बाबा आसाराम मुल्क के एक मकबूल साधु हैं और उनके पैरोकारों की तादाद करोड़ों में है। दिल्ली से शकील अख्तर।
राजस्थान की जोधपुर की ज़ैली अदालत ने मुल्क के मारूफ साधु बाबा आसाराम को 16 बरस की एक नाबालिग लड़की के रेप के जुर्म में ताहयात कैद की सजा दी है। रेप का ये वाकया अगस्त 2013 का है। मुतासरा लड़की आसाराम की मुतकिद थी। आसाराम को इस वाकये के चंद हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, उस वक्त से वो जेल में है। बाबा एक मकबूल साधु है और इंडिया और बैरून मुल्क उनके 400 से ज्यादा आश्रम हैं। उनके पैरोकारों की तादाद करोड़ों में बताई जाती है। साधु आसाराम के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब मोदी गुजरात के वजीर आला थे तो चंद बरस कबल दोनों के ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। बाबा पर एक और खातून के रेप के इल्जाम में एक अलग मुकदमा चल रहा है।
पाकिस्तान में पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट और हुकूमती मुज़ाकराती जिरगे के माबैन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है, और इस मौके पर PTM के रहनुमा मंजूर पश्तीन ने मुज़ाकराती अमल को एक खुश आइंद इकदाम करार दिया है। कबायली इलाके खैबर एजेंसी में जिरगे के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए मंजूर पश्तीन का कहना था कि कबायली और पश्तून कौम ने बहुत ज़्यादा मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और यही वजह है कि उन्होंने जो तहरीक शुरू की है उसकी ज़ुबान थोड़ी सख्त है। मीडिया के हकूक़ के लिए सरगर्म आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि पाकिस्तान के न्यूज़ रूम्स में सेल्फ सेंसरशिप में इजाफा हुआ है, जबकि मीडिया की आज़ादी की बैनुल अक्वामी दर्जा बंदी में पाकिस्तान बदस्तूर 139वें नंबर पर है। तफसीलात के साथ हारून रशीद।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस साल के इंडेक्स रिपोर्ट में कहा है कि इंतहा पसंद ग्रोह, इस्लामी तंजीमें और खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में सहाफ़ियों को मुसलसल निशाना बनाती रही हैं। तंजीम का कहना है कि हर साल सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है, ताहम गुज़िश्ता 5 बरसों में इन वाक़ियात की तादाद कम हुई है। शुमाली कोरिया इस आलमी रैंकिंग में सबसे आखिरी यानी 180 नंबर पर है। चीन इंडेक्स में बदस्तूर 176 पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सेंसरशिप मॉडल की दीगर ममालिक भी अब नकल कर रहे हैं।
पाकिस्तान में सूबा पंजाब के शहर गुजरात में इटालियन शहरियत रखने वाली 26 साल खातून सना चीमा की पुरस्रार मौत के बाद पुलिस की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई कर दी गई है और नमूने लाहौर में लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नाश के नमूनों के नतायज आने के बाद ही मौत के मुतालिक कुछ कहा जा सकेगा। हाल ही में पाकिस्तानी नयाद इतालवी लड़की की मौत और उसके लवाहिकीन की जानब से मुबैना तौर पर उजलत में तदफीन के मामले पर मकामी पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकात कर रही है। मलेरिया के आलमी दिन के हवाले से आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ कोशिशें 20 साल तक कामयाबी से जारी रहने के बाद अब नतायज नहीं दे रही। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के 29 अजला मलेरिया से मुतासिर हैं। कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार करते हुए मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर कमालान गजकी का कहना था।
बलूचिस्तान में जो मलेरिया की सालाना शरह जिसको हम API कहते हैं, तकरीबन 7.5 कुछ है, जो कि सबसे नुकसानदेह चीज़ यह है कि मलेरिया बीमारी के दौरान इलाज होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक कारकर्दगी को सलाहियत को बराह रास्त मुतासर करता है, जिसकी वजह से माशी हालात खराबी की तरफ रुख कर लेते हैं اور اس طرح غربت اور افلاس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بیماری سے غربت سے مزید بیماری کا خطرناک دور شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں سالانہ تقریباً 16 لاکھ افراد ملیریا کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ملیریا کے اس مرض سے اموات بھی واقع ہوتی ہیں۔
پاکستان میں سٹیج اور ٹی وی کی معروف فنکارہ اور حقوق انسانی کی سرگرم کارکن مدیحہ گوہر آج لاہور میں انتقال کر گئیں۔ وہ پچھلے 3 برس سے سرطان کے خلاف لڑ رہی تھیں۔ مدیحہ گوہر نے 1983 میں معروف اجوکا تھیٹر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارت کے شہر جودھ پور میں ایک سرکردہ سادھو کو نابالغ لڑکی کو ریپ کرنے پر عمر قید کی سزا۔ آرمی چیف کی ہدایت پر سابق فوجی اور سول افسران کی پشتون تحفظ موومنٹ کے وفد سے ملاقات۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ اور اس کے یورپی حلیف ممالک کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں ترمیم کی تجویز پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ موجودہ معاہدے میں ترمیم نہ کی گئی تو وہ ایران پر ایک بار پھر پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
فرانسیسی صدر ایمینل میکرون کے دورہ امریکہ کے دوران دونوں ممالک کے سربراہوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ سن 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے میں ترامیم اور اضافی شقیں شامل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے معاہدے میں ترمیم کی تجویز پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور فرانس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سات فریقین کے باہمی مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے جوہری معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کریں۔ صدر روحانی نے جوہری معاہدے پر امریکی صدر ٹرمپ کے تحفظات پر بات کرتے ہوئے کہا،
میگه این قرارداد قرارداد بسیار،
وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ بہت برا ہے۔ اگر واقعی یہ برا معاہدہ ہے تو آپ نے اس پر دستخط کیوں کیے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک معاہدہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا آپ سے پہلے کے لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں تھی؟ ہر بری چیز آپ کو ہی کیوں ملتی ہے؟
صدر روحانی نے امریکی صدر کے کاروباری پس منظر پر بھی شدید تنقید کی۔
شما کہ نہ سر و رشتے ہی تو سیاست داری، نہ سر رشتے،
آپ کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں، آپ قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ کا بین الاقوامی معاہدوں کے حوالے سے کوئی پس منظر نہیں ہے۔ کس طرح ایک تاجر، ایک کاروباری شخصیت، عمارتیں تعمیر کرنے والا اور ٹاور کھڑے کرنے والا کیسے بین الاقوامی معاملات پر اپنے فیصلے سنا سکتا ہے؟
ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے فرانس کے صدر ایمینل میکرون نے تجویز دی کہ معاہدے کی شرائط کو وسیع کرتے ہوئے ایران کو دیگر معاملات میں بھی پابند کیا جا سکتا ہے۔ فرانس کے صدر نے امریکہ کے دورے کے دوران کہا کہ سن 2025 تک ایران کی تمام جوہری سرگرمیاں منجمد کرنی ہوں گی جو موجودہ معاہدے کے تحت ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن، شام، عراق اور لبنان میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس اور یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ طے شدہ جوہری معاہدے میں موجود تباہ کن خامیاں دور نہ کیں تو امریکہ ایک بار پھر ایران پر پابندیاں لگا دے گا۔
دیکھتے ہیں کہ کیا میں وہ اقدامات کرتا ہوں یا نہیں۔ لوگ جن کی مجھ سے امید کر رہے ہیں، کیا ایسا نیا معاہدہ کرنا ممکن ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہوں؟ کیونکہ اس معاہدے کی بنیادیں انتہائی کمزور ہیں۔ یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ڈھانچہ کمزور ہے، یہ معاہدہ کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایران کسی قسم کی دھمکی دیتا ہے تو اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی، جیسے کئی ممالک کو چکانی پڑی تھی۔
دوسری جانب برسلز میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا موگرینی نے اس بات پر ہی زور دیا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر اس کی موجودہ شکل میں ہی عمل درآمد لازمی ہے. معاہدہ کارآمد ہے. صدر میکخواں نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں واضح طور پر اسی بات پر زور دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ کی سلامتی کے لیے ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے. یہ خطے کی سلامتی کے لیے بھی بہت اہم ہے اور یورپ اسی معاہدے پر عمل درآمد چاہتا ہے. مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں ہی دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت پہلے ہی ایک معاہدہ موجود ہے جو اپنا کام کر رہا ہے، اسے اسی شکل میں برقرار رکھنا ضروری ہے. ادھر روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ترجمان دمیتری پیسکوف کا بھی کہنا ہے کہ ماسکو ایران کے ساتھ طے شدہ جوہری معاہدے کو اس کی موجودہ شکل میں قائم رکھنے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ روس سمجھتا ہے کہ اس معاہدے کا کوئی اور متبادل ممکن ہی نہیں ہے.
یہ تھیں ہماری ساتھی نادیہ سلیمان. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایرانی صدر نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ایک طرح سے اسے مسترد کر دیا ہے. واشنگٹن میں ہماری ساتھی ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ارم، یہ بتائیے کہ ایران نے امریکی صدر اور فرانسیسی صدر کے اس بیان کو کیوں مسترد کر دیا ہے؟ کیا ایران کے ساتھ نئی نیوکلیئر ڈیل کی جائے گی؟
جی، ایران کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جو ڈیل 2015 میں طے ہوئی تھی، جس میں 6 ممالک شامل تھے یورپ کے، ان کے بغیر امریکہ خود یہ طے نہیں کر سکتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ خود نہیں طے کر سکتے کہ اس ڈیل میں کیا نئی چیزیں ڈالی جائیں. ایران یہ چاہتا ہے کہ جو 2015 میں ڈیل جس پر دستخط کیے گئے تھے، جو معاہدہ طے پایا تھا، اسی پر دنیا جو ہے یورپ اور امریکہ قائم رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ بالکل ایک بیوقوفانہ ڈیل ہے، اس میں امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور ایران پہ انہیں شک ہے کہ وہ مسلسل جوہری ہتھیار بناتے رہے گا. ایران کے صدر نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہ تو کوئی تجربہ ہے، نہ انہیں انٹرنیشنل لاء، بین الاقوامی قوانین کا پتہ ہے، نہ انہیں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں پتہ ہے، تو ان کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر بات کریں.
تو ارم، یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ کافی جب سے آئے ہیں اقتدار میں، بلکہ اس سے پہلے بھی اس معاہدے پر تنقید کرتے رہے ہیں، اب کیا انہوں نے کچھ واضح طور پہ بتایا ہے کہ اگر نئی ڈیل ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے ایران اسے نہیں مانتا یا ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن اگر نئی ڈیل ہوتی بھی ہے تو اس ڈیل میں وہ کیا رکھنا چاہیں گے؟
دیکھیں، یہی ایک بات ہے جس میں یورپی ممالک، جو یورپی ساتھی ہیں ان کے، وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کہ وہ اس ڈیل میں ڈالنا چاہتے ہیں مزید. کیونکہ کل بھی جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ کی، تو اس میں بھی انہوں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں دی، کوئی تفصیلات نہیں دی کہ وہ اصل میں اگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں. گو کہ فرانسیسی ان کے جو ہم منصب ہیں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ بیسکلی جو ہے چند پوائنٹس لے کر آئے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر ایکٹیویٹی جو ہے، جوہری ہتھیاروں کے سلسلے میں ایران میں جو جاری ایکٹیویٹی ہے مبینہ طور پر، اس کو جو ہے 2025 تک بند کیا جائے. اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ایران اس طرح کے اپنے جو عزائم ہیں وہ ترک کر دے. ایران جو ہے اپنے میزائل پروگرام جو ہے اس کو بھی روک دے. اور اس کے علاوہ جو وائلیشنز یا جو غیر قانونی اقدامات بین الاقوامی برادری کے مطابق ایران لے رہا ہے میزائل اپنے پروگرام کے مطابق، ان کو بھی بند کیا جائے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جس میں ایران کا جو عمل دخل مشرق وسطی میں ہے اس کو محدود کیا جائے یا اس کے بارے میں بات کی جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ اصل میں ان کو اس ڈیل پر کیا ایسے نکات ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں مزید ایڈ ہوں. اور جب فرانسیسی صدر نے کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے ساتھ، تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ 12 مئی کی ڈیڈ لائن ہے، 12 مئی سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے یورپی ممالک اور امریکہ نے کہ وہ ایران کی 2015 کی ڈیل کو آگے چلاتا ہے یا نہیں.
اچھا، بالکل مختصر
ٹرمپ نے خود یہ کہا.
جی ایرم، مختصراً بالکل بتائیے گا کہ کیا یورپی ساتھی جو ہیں اس معاہدے میں، تو کئی ممالک شریک ہیں، لیکن کیا یورپ کے ممالک ساتھ دیں گے اس، یا اس کے حق میں ہیں نئی ڈیل کے؟
جی بالکل، فرانسی صدر کا دورہ بھی اسی لیے تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے قائل کیا جائے کہ اس ڈیل کو آگے بڑھنے دیا جائے، جو فوائد اس سے حاصل ہو رہے ہیں پہلے وہ حاصل کیا جائے اور پھر مزید بات چیت کی جائے. روس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ 2015 کا معاہدہ آگے چلے. یورپی یونین کے سربراہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ معاہدہ، اس سے جتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یورپ اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ حاصل کیے جائیں.
جی، واشنگٹن سے ارم عباسی، اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے واشنگٹن میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر محقق کامران بخاری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ امریکہ کے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے سے نکلنے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل جسے کہتے ہیں معاہدہ ہے، تو ایک فریق کا بیچ میں سے نکل جانا وہ کرائسس کریٹ کر دیتا ہے کہ بھائی اب اس کی قانونی حیثیت تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی تبدیل ہوگی، لیکن عملی حیثیت کیا رہ جائے گی، یہ ایک سوال ہے. اور اس طرح کا میری یاداشت میں تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہوئے. تو یہ کہ یہ بڑا پیچیدہ معاہدہ ہے کہ کسی ملک کا جوہری پروگرام ہو اور پھر اس پہ عالمی برادری نے اتفاق رائے کر کے اس ملک کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا ہو کہ بھائی آپ مزید اپنے پروگرام کے اوپر جو ہے وہ اس کو مزید ایڈوانس نہیں کریں گے. تو یہ شروع سے ہی بڑی پیچیدگی کا شکار ہے، اور ظاہر ہے یہ سوال جو ہے ایرانیوں کے ذہن میں بھی تھا، اور جو لوگ دوسرے فریق ہیں جنہوں نے ان کی وہ اپنے دستخط کیے ہیں اس کے اوپر، وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ اگر کوئی ملک اس سے مطلب دستبردار ہو جاتا ہے، اور ہر کسی کے ذہن میں امریکہ ہے کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے، تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی. تو یہ تو کرائسس کریٹ کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ آگے کا روڈ میپ جو ہے وہ کچھ کلیئر نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ایران جو ہے وہ اگر اس قسم کا کوئی ریڈیکل قدم واشنگٹن کی طرف سے آتا ہے تو تہران جو ہے پھر اس کے جواب میں کوئی ریڈیکل قدم اختیار کر لے، جیسے کہ جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس سے اس کو بیسکلی جو ہے نا اس سے دستبردار ہو جائے، تو وہ تو بہت زیادہ ایسکیلیشن ہو جائے گی.
اچھا، آپ نے کہا پیچیدہ معاہدہ ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اس میں مختلف گروپ یا قومیں شریک ہیں، مثلا یورپی یونین ہے، اقوام متحدہ کا بھی اس میں ہے حصہ، امریکہ ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ایسے بین الاقوامی عالمی معاہدے سے کوئی ایک ملک یک طرفہ طور پر اپنے خود اعلان کر کے نکل سکتا ہے، یہ بھی تو ایک بنیادی سوال ہے نا.
جی جی افریدی صاحب، اس میں یہ ہے کہ بہت سارے معاہدے ہیں جس کے اوپر ماضی میں جس پہ امریکہ نے دستخط نہیں کیے، لیکن وہ عالمی معاہدہ ہے، جیسے کہ لینڈ مائن جو بین ٹریٹی ہے جو محل میں 1997 میں جو ہے رونما ہوئی تھی، وہ اس پہ کوئی قریب قریب 150-200 ملکوں کے جو نا دستخط ہیں، لیکن امریکہ کا نہیں ہے اس کے اوپر. تو اسی طریقے سے وہ کیوٹو پروٹوکول ہے کہ جس کو امریکہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا. تو لیکن یہ سائن کر کے تو پیچھے ہٹنا جو ہے وہ بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ایک نئی نوعیت کا جو ہے نا پرابلم ہے. تو اس کے لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں اور پھر عملی طور پہ جیو پولیٹیکل، تو ظاہر ہے وہ تو کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس سے ایسکلیشن ہوگی، تناؤ بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں جو فرانس کے صدر ہیں، صدر میکرون، وہ بیسکلی اسی چیز کو مینج کرنے کے لیے وہ بات چیت انہوں نے شروع کی ہے کہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کا تنازع چھیڑا جائے، کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھائی ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی دیکھیں یہ اگر آپ یہ راستے پہ چلیں گے تو ہم سب کے لیے مشکلات اور جو ہے بڑھ جائیں گی عالمی سطح کے اوپر. تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کس حد تک جو ہے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بلسٹر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت جیسے کہتے ہیں کنٹروورشل بیانات دے جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس پہ وہ عملی طور پہ اقدام لینے کے ان کی نیت نہیں ہوتی. ایک طرف تو بات سمجھ آتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس طرح کی جو بیانات دے رہی ہے کہ بھائی ہم تو اس سے دستبردار ہونے والے ہیں، کل ہو جائیں گے، پرسوں ہو جائیں گے، تو اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہے، اور یہ دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اور معاملات کے اوپر بات چیت ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ جوہری معاہدے میں بھی کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دباؤ کا تو ایک ٹیکٹک ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ بھائی وہ واقعی جو ہے امریکہ کو کی طرف سے جو ہے وہ امریکہ کو اس معاہدے سے علیحدہ کر دیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ابھی جو ہے نا دیکھنی باقی ہے.
اچھا ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کامران بخاری صاحب وہ یہ کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران دنیا میں مختلف جگہوں پر بقول اس کے کچھ شدت پسندی یا اس کے بقول دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ہے, اس کی خارجہ پالیسی سے تو متعلق نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی اس کی کیسی ہوگی, وہ کس کی حمایت کرے گا, کس ملک کی حمایت نہیں کرے گا. تو یہ کوئی ہے اس میں وزن ٹرمپ کی اس بات میں؟
دیکھیں یہاں پر حقیقت جو ہے وہ اتنی معنی نہیں رکھتی, جو پرسپشن ہے وہ زیادہ جو ہے اہم ہے کہ اس وقت جو ہے بہت ساری باتوں کو لے کر ایران کو جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تب یہ عام ہوتا ہے کسی بھی بات چیت کے دوران جو ہے جب بات چیت کرنے کی یا بات چیت ہو رہی ہوتی ہے یا بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو طرح طرح کے بیانات آتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن دوسری جانب اپنے حریف کو آپ جو ہے وہ لیوریج, اس کے خلاف لیوریج حاصل کرنے کے لیے آپ یہ بیانات دیتے ہیں.
اچھا اس ساری صورتحال میں چاہے امریکہ یہ ایسا دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے یا وہ واقعی اس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے, جو بھی صورت ہو ایران کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے, اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟
دیکھیں ایران کے پاس جو سب سے بڑی آپشن یہ ہے کہ عالمی برادری میں سے کوئی بھی اس جو ہے نا معاہدے کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا. جو بات صدر جو ہے ایمینیول مکرون کی طرف سے آئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے مطلب جو ہے نا اس کو تبدیل کریں گے, وہ اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی باٹم لائن یہی ہے کہ ایران کے پاس جو لیوریج ہے وہ یہ ہے کہ بھائی عالمی برادری اس سے تسپردار نہیں ہونا چاہ رہی, صرف امریکہ ہونا چاہ رہا, تو ان کی طرف سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. ان کی طرف سے بھی بیان آ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں اگر آپ یہ کریں گے تو ہم تو مطلب اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے. یہ اس صدر حسن روحانی کی طرف سے بھی آیا اور دیگر اور جو وہاں کے عہدیدار ہیں ان کی طرف سے بھی آیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کے پاس اتنی لیوریج نہیں ہے جتنی امریکہ کے پاس ہے, اور اس طرح کی ڈائریکٹ لیوریج نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ وداؤٹ کارڈز نہیں ہے ایران بھی.
یہ تھے واشنگٹن میں سینٹر فار گلوبل پالیسی سے وابستہ سینئر محقق کامران بخاری. اور اب ذکر بھارت کا, جہاں راجستھان کے شہر جودھپور کی ایک عدالت نے ملک کے ایک سرکردہ سادھو بابا آسارام کو ایک نابالغ لڑکی کے ریپ کے جرم میں تاحیات قید کی سزا سنائی ہے. بابا انتہائی مقبول سادھوؤں میں سے میں شمار ہوتے ہیں, ان کے پیروکاروں کی تعداد کروڑوں میں بتائی جاتی ہے, ان کے سیاسی اثر و رسوخ کا دائرہ بھی خاصا بڑا کہا جاتا ہے. بابا آسارام نے ذیلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
راجستھان کی جودھپور کی ذیلی عدالت نے ملک کے معروف سادھو بابا آسارام کو 16 برس کی ایک نابالغ لڑکی کے ریپ کے جرم میں تاحیات قید کی سزا دی ہے. فیصلے کے بعد ملزموں کے وکیل راجندر چودھری نے بتایا,
بابا کو ٹل ڈیتھ کا جو ہے کارواس کیا ہے اور دو دوسرے ابھیوکت ہیں ان کو 20-20 سال کی سزا.
متاثرہ لڑکی آسارام کے ایک مرید کی بیٹی ہے. فرد جرم کے مطابق اسے آسارام اور ان کے دو معاون آشرم کے ایک اسکول میں یہ کہہ کر لائے تھے کہ اس کے اوپر کسی آتما کا سایہ ہے جسے بابا دور بھگائیں گے. آسارام کو ریپ کے واقعے کے چند ہفتے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا, اس وقت سے وہ جیل میں ہے. مقدمے کی سماعت کے دوران کئی گواہوں پر حملے کیے گئے تھے اور ایک گواہ اب بھی لاپتہ ہے. متاثرہ لڑکی کے خاندان کو بھی دھمکیاں دی گئی تھیں. لڑکی کے والد نے آسارام کی سزا پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. آسارام آشرم کی ترجمان نیلم دوبے نے کہا کہ وہ سزا کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گی.
دیکھیے جھٹکا تو وہی بہت بڑا تھا جو ہم پر ایف آئی آر ہوئی, وہ کم بڑا جھٹکا نہیں تھا. اور اس جھٹکے کے بعد میڈیا کا جو ٹرائل ہوا وہ کم بڑا جھٹکا نہیں تھا. اس کے بعد ہمارے گواہوں کو مار کر کے ہم پہ آروپ لگا وہ کم بڑا جھٹکا نہیں تھا. تو جھٹکے ہم اتنے جھیل چکے ہیں کہ اب جھٹکے بھی ہم سے جھٹکتے ہیں. میں پھر بول رہی ہوں نیالے کا ہم پورا سمان کرتے ہوئے اگلا قدم بڑھائیں گے اور اس ورڈکٹ کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے.
لکھت ہی چھپ جات ہے جو تارا پھر بھات, تو کیا کرو گے ہری.
بابا ایک مقبول سادھو ہیں اور ان�ڈیا اور بیرون ملک ان کے 400 سے زیادہ آشرم ہیں. ان کے پیروکاروں کی تعداد کروڑوں میں بتائی جاتی ہے. ان کی جائیداد کا تخمینہ اربوں میں لگایا جاتا ہے. سادھو آسارام کے سیاسی اثر و رسوخ کا دائرہ بہت وسیع تھا. ان کے پیروکاروں میں بڑے بڑے سیاستداں بھی شامل تھے. بابا پر ایک اور خاتون کے ریپ کے الزام میں ایک الگ مقدمہ چل رہا ہے. خواتین کے حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ آج کی سزا سے سماج کو یہ پیغام گیا ہے کہ ریپ جیسے سنگین جرائم میں قانون انتہائی سختی سے پیش آئے گا، خواہ مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور گرو آسارام باپو کون ہیں، یہ عنوان ہے اس فیچر کا جو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت لگا ہوا ہے. یہاں آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان کی ٹی وی اور اسٹیج کی معروف شخصیت مدیحہ گوہر کا آج انتقال ہو گیا ہے. ان کی زندگی پر ہم نے ایک نظر ڈالی ہے پروگرام میں آگے چل کر. سیربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
آئندہ سال انگلینڈ میں ہونے والے ایک کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ 16 جون کو اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جائے گا. عالمی کپ کا افتتاحی میچ 30 مئی کو انگلینڈ کپ کے مجموعی طور پر 48 میچز 11 گراؤنڈز میں ہوں گے. اولڈ ٹریفرڈ اور ایچ پی میزبانی بھی کریں گے جبکہ 14 جون میں کھیلا جائے گا. محمد صالح کی شاندار کارکردگی نے لیورپول کو روما کے خلاف چیمپئنز لیگ سیمی فائنل کے پہلے میچ میں 5-2 سے کامیابی دلا دی. محمد صالح نے 2 گول کی اور 2 گول کرانے میں مدد دی. اس سیزن میں ان کے گول کی تعداد 43 ہو گئی ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان جوابی میچ 2 مئی کو ہوگا. آج ریال میڈرڈ اور بائن میونک کی ٹیمیں سیمی فائنل میں مد مقابل ہو رہی ہیں. آئی پی ایل میں آج مہندر سنگھ دھونی کی چنئی سپر کنگز اور وراٹ کوہلی کی رائل چیلنجرز بنگلور مد مقابل ہیں. گزشتہ رات سن رائزرز حیدرآباد نے ممبئی انڈینز کو 31 رن سے ہرا دیا. ممبئی کی ٹیم 119 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 87 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس طرح اس نے آئی پی ایل میں اپنے سب سے کم اسکور کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا. یہ ممبئی انڈینز کی چھٹے میچ میں 5ویں شکست تھی. 5 بار گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتنے والی ماریا شیروپووا کو اسٹٹگارٹ اوپن کے پہلے ہی راؤنڈ میں کیرولائن گارسیا کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ شیروپووا کی مسلسل 4th شکست ہے. وہ آسٹریلین اوپن کے دوسرے راؤنڈ کے بعد سے کوئی بھی میچ نہیں جیت پائی ہیں اور اس مایوس کن کارکردگی کے نتیجے میں عالمی رینکنگ میں پہلی 50 کھلاڑیوں کی فہرست سے بھی باہر ہو گئی ہیں. عالمی نمبر 2 کیرولائن وزنیاکی استنبول کپ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں. پہلے راؤنڈ میں انہوں نے ایکاٹیرینا الیگزینڈروا کو 6-2 اور 6-2 سے شکست دی.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کے شہر گجرات میں ایک پاکستانی نژاد اطالوی لڑکی کی موت ایک معمہ بن گئی ہے. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
ایران کے صدر حسن روحانی نے مغربی قوتوں کے ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے کی تبدیلی کی تجویز کو سختی سے مسترد کیا ہے. فرانس کے صدر ایمینول میکرون امریکہ کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے. انڈیا میں جودھ پور کی ایک عدالت نے ملک کے سرکردہ سادھو بابا آسارام کو ایک نابالغ لڑکی کے ریپ کے جرم میں تاحیات قید کی سزا دی ہے. پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ اور حکومتی مذاکراتی جرگے کے مابین بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. مذاکرات کا پہلا دور ایم این اے الحاج شاہ جی گل کے حجرے میں منعقد ہوا. چینی سائنسدانوں کی دو ٹیمز نے نتیجہ نکالا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری تجربہ گاہ جزوی طور پر منہدم ہو چکی ہے. ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہو. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا. اب آتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قبائلی نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کی سرگرمیوں اور فاٹا کی موجودہ صورتحال پر مشاورت کے لیے فوج اور سول اداروں میں اہم عہدوں پر فائز رہنے والے سابق سینئر پشتون افسران سے ملاقات کی ہے. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
یہ ملاقات چند دن پہلے فوج کے ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو میں ہوئی, جس میں فوج کے سابق سینئر پشتون افسران جنرل احسان, جنرل علی کلی خان, جنرل حامد خان, جنرل عالم خٹک, میجر جنرل تاج الحق, برگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد, برگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ, سابق چیف سیکرٹری جاوید اقبال اور سابق پولیس سربراہ عباس خان نے شرکت کی. ملاقات میں شرکت کرنے والے فوج کے برگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد نے بی بی سی کو بتایا کہ بات چیت بڑی اچھی ماحول میں ہوئی, جس کا بنیادی مقصد جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے پی ٹی ایم کی تحریک
اسلام آباد
موجودہ صورتحال پر سینئر افسران سے مشاورت.
ہیلو,
اور ان کی تجاویز
آواز نہیں آ رہی یار.
انہوں نے کہا کہ فوج کے سربراہ نے
ہاں اسرار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک
یو تعلقات پر تفصیل گفتگو کی اور ان تمام معاملات پر ان کا موقف انتہائی مثبت نظر آیا. انہوں نے کہا
نہیں کوئی خدشات نہیں تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ لڑکے ہیں جذباتی ہیں اور ان کی شاید کچھ گریونسز جینوئن بھی ہوں, تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ان کو ان کے جو مسائل ہیں, اور میرے خیال میں زیادہ تر مسائل کے اوپر آج آرمی نے فوراً ایکشن کیا. وطن کاٹ ختم کر دیے انہوں نے, اس طرح ملاکنڈ سے انہوں نے ڈویژن سے انہوں نے فوج کو کہا کہ واپس بیرکس میں آ جائے, رہے گی ادھر لیکن بیرکس میں رہے گی تاکہ ضرورت پڑے تو وہ ایکشن کریں, ضرورت نہ پڑے تو وہ رہے اور پولیس اور باقی جو سول انتظامی ہے وہ اپنا کام کرے. اس طرح اگر آپ دیکھیں فاٹا میں چیک پوائنٹس کو بہت کمی بیچ میں لے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے اور یہاں پر صرف ایف سی اور لیویز وغیرہ کے چیک پوائنٹ ہوں, فوج رہے گی کیونکہ فوج اسٹیبلٹی دیتی ہے. فاٹا ریفارمز کے اوپر وہ بالکل چاہتے ہیں کہ فاٹا میں ریفارمز ہوں.
برگیڈیئر سعد محمد کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پی ٹی ایم کے بعض مطالبات جائز ہیں.
یہی بات کی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کی جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں وہ پاکستان کے آئین کے حدود کے اندر ہیں, کوئی ایسے کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں چاہیے ان کے جو ڈیمانڈز ہیں, مطلب ہے کہ مائنز کو ختم کریں اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہیں ان کے اوپر, جو کراچی میں آپ نے دیکھا جس طرح وہاں پر ہوا ہے, جیسے یہ موومنٹ جو ہے اس نے زیادہ زور پکڑا ہے اس نے, تو جو لوگ وہ ہیں غائب ہیں وہ شاید افغانستان میں ہوں, شاید کسی انٹرنمنٹ سینٹر میں ہوں, کسی ڈیٹینشن سینٹر میں ہوں, لوگوں کو نہیں پتا ہے, تو وہ بھی اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم بات چیت اس کے اوپر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں.
سعد محمد نے مزید کہا کہ پی ٹی ایم نے فوج کے ضمن میں انتہائی سخت موقف اپنایا ہوا ہے اور ان کے خلاف لگائے جانے والے بعض نعرے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں.
مطلب تشویش تو ہے کہ ایک فوج کے خلاف اور کچھ جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے میرے خیال میں وہ قابل اعتراض تھی. لڑکے ہیں ٹھیک ہے, آپ فوج کے ساتھ آپ کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں کسی چیک پوائنٹ کے اوپر کسی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گالی گلوچ کریں اور غلط زبان استعمال کریں, مطلب ہے کہ کم از کم وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے, اس کے خلاف آپ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو گالیاں دیں یا کسی کے خلاف اس طرح کے الزامات لگائیں. ان کو انہوں نے اس کو بھی درگزر کیا ہے, میرے خیال میں جب وہ بات چیت کے لیے تیار ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے بات چیت کی ہے تو انہیں درگزر کیا, اور ہماری بھی ان کی تجاویز تمام لوگوں کی یہی تھی کہ اس کو آرام سے جو ہے مسئلے کو سلجھایا جائے, اس کے اوپر کوئی سختی نہ کی جائے.
خیال رہے کہ پشتون تحفظ تحریک نے حالیہ دنوں میں پشاور اور لاہور میں بڑے بڑے عوامی جلسوں کا انعقاد کیا ہے, جس سے اہم حکومتی اداروں میں تشویش جیسی صورتحال پائی جاتی ہے. تاہم گزشتہ روز کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ نے صحافیوں کے ایک گروپ کو بریفنگ کے دوران پہلی مرتبہ پی ٹی ایم سے متعلق گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ منظور پشتین اپنا بچہ ہے, اگر وہ غصے میں بھی ہیں تو ہم انہیں سنیں گے. رفت اللہ اورکزئی, بی بی سی پشاور.
پاکستان کے شہر گجرات میں ایک پاکستانی نژاد اطالوی شہری ثنا چیما کی حال ہی میں واقع ہونے والی موت ایک معمہ بن گئی ہے۔ بدھ کے روز ضلع گجرات کے علاقے کوٹ فرید دین میں ثنا کی قبر کشائی کے بعد کیے جانے والے پوسٹ مارٹم کے باوجود پولیس یہ جاننے میں ناکام رہی کہ ان کی موت طبعی تھی یا انہیں قتل کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ گجرات سے نامہ نگار عمر دراز۔
ثنا چیما کی ہلاکت ان کی اٹلی واپسی سے محض ایک دن قبل ہوئی۔ وہ ہسپتال تک نہیں پہنچ پائیں، یعنی کسی ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق نہیں کی۔ اگر ان کی موت طبعی تھی تو انہیں کیا بیماری لاحق تھی؟ یہ اور ایسے بے شمار جواب طلب پہلو ان کی موت کے گرد پر اسراریت کو گہرا کرتے ہیں۔ پاکستانی نژاد اطالوی شہری ثنا چیما کون تھیں؟ ان کے پڑوسی رانا نوید بتاتے ہیں کہ ثنا چیما چھوٹی عمر ہی میں اٹلی منتقل ہو گئی تھیں۔
2002 میں یہ اٹلی میں یہ بچی گئی ہے، ادھر یہ مطلب سارا اپنا کام سر انجام دے رہی تھی، تو ادھر اس نے ایک ڈرائیونگ اسکول کے نام سے اپنا جو ہے نا ایک شعبہ کھلا ہوا تھا، اس پہ یہ ٹریننگ وغیرہ جو ہے نا وہ ادارہ چلا رہی تھی۔ تو تقریباً دو ماہ پہلے جو ہے نا پاکستان آئی ہے۔
ثنا چیما کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے افراد سامنے آ کر بات کرنے سے کتراتے ہیں، تاہم پس پردہ گفتگو کے دوران زیادہ تر افراد ان کے طرز زندگی کو آزاد خیال سمجھتے ہیں جو ان کے مطابق مقامی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ پولیس نے جن شکوک و شبہات کی بنا پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ثنا چیما کی تدفین عجلت میں کی گئی اور اس کی اطلاع پولیس کو پیشگی نہیں دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس نے قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ڈاکٹروں کے مطابق قبر کشائی کے بعد نکالی جانے والی ثنا چیما کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ اس سے کوئی ظاہری اندازہ لگایا جا سکتا۔ تاہم اس سے حاصل کردہ نمونے مزید معائنے کے لیے لاہور میں لیبارٹری کو بھجوا دیے گئے ہیں، جن کی رپورٹ سے ان کی موت کی وجہ جاننے میں مدد ملے گی۔ ایس ڈی پی او صدر سرکل گجرات عرفان الحق سلیریا نے بی بی سی کو بتایا کہ میڈیکل رپورٹ کی تفتیش میں خصوصی اہمیت ہے۔
مرڈر کے مقدمے میں سب سے پہلے ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں رپورٹ ملتی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو کنفرم کر سکیں کہ ویدر اٹ واز مرڈر اور دیر واز اینی ادر سسپیشن۔ بٹ اس میں سسپیشیس اس کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہی ہم نے اس کا کیس رجسٹرڈ کیا ہے پولیس کی مدعیت میں۔
پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزمان سے ابتدائی تفتیش کی روشنی میں اتنے ثبوت موجود ہیں جن کی بنیاد پر ثنا چیما کے بھائی، چچا اور والد کو گرفتار کر کے تحقیقات آگے بڑھائی جا سکتی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ سے قبل حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم پولیس ثنا چیما کی موت کی وجوہات میں قتل کے امکان کو خارج قرار نہیں دے رہی۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، گجرات۔
پاکستان میں ٹی وی اور اسٹیج کی معروف فنکارہ اور حقوق انسانی کی سرگرم کارکن مدیحہ گوہر بدھ کو لاہور میں انتقال کر گئیں۔ وہ پچھلے 3 برس سے سرطان میں مبتلا تھیں۔ ان کی زندگی اور خدمات پر ہمارے ساتھی عارف وقار کی نظر۔
مدیحہ گوہر انٹرو، اسٹیج اور ٹی وی کی معروف فنکارہ اور حقوق انسانی کی علمبردار خاتون مدیحہ گوہر آج لاہور میں انتقال کر گئیں۔ وہ پچھلے 3 برس سے اپنے سرطان کے ساتھ نبرد آزما تھیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھی عارف وقار نے ہمیں ان کی زندگی اور جد و جہد کے بارے میں کچھ یوں مطلع کیا ہے۔ دی پیس۔ 1956 میں پیدا ہونے والی مدیحہ گوہر کی پرورش ایک علمی اور ادبی ماحول میں ہوئی۔ ان کی والدہ خود بھی قلمکار تھیں اور امیدوں کی فصل نامی ایک ناول کی مصنفہ بھی تھیں۔ ان کی بہن فریال گوہر ادب، آرٹ اور کلچر میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر شاہد محمود ندیم پاکستانی میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ مدیحہ نے 1978 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، پھر مزید تعلیم کے لیے لندن چلی گئیں اور یونیورسٹی آف لندن سے تھیٹر کے فن میں ماسٹرز ڈگری لی۔ 1983 میں لاہور واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اجوکا تھیٹر کی بنیاد رکھی۔ اس تھیٹر گروپ کا خمیر جنوبی ایشیا کے عوامی تھیٹر سے اٹھایا گیا تھا اور بہت سے مقامی مسائل کو نوٹنکی کے روپ میں پیش کر کے ایک نئی طرح کے تھیٹر کو رواج دیا گیا تھا، جس میں اسٹیج کی مغربی روایت کے ساتھ ساتھ دیسی منچ کی سادگی اور پرکاری بھی موجود تھی۔ ان کے اس تجربے نے بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے ناظرین کے علاوہ یورپ میں بھی بہت داد پائی۔ ان کے ڈراموں میں برابری، انصاف، برداشت اور انسان دوستی کے موضوعات ملتے ہیں اور صنفی مساوات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ اس نوعیت کا ایک طنزیہ کھیل برقع ویگنزا سن 2007 میں پیش کیا گیا، لیکن رجت پسند حلقوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور کچھ اراکین پارلیمان نے وزیر ثقافت کو سخت نتائج بھگتنے کی دھمکی بھی دی، جس کے بعد اس کھیل پہ پابندی لگ گئی۔ لیکن روشن خیال طبقہ اور حقوق نسواں کی تنظیمیں اس کھیل کی سرپرستی کرتی رہیں اور اسے انگریزی میں ترجمہ کر کے دنیا بھر میں اس کی نمائش کی گئی۔ مدیحہ گوہر دھن کی پکی اور نظم و ضبط کے معاملے میں سخت گیر رویہ رکھتی تھیں۔ سٹیج کی دنیا میں ان کی ہمسر شخصیت کو عرصہ دراز تک نہ بھلایا جا سکے گا۔ عارف وقار، بی بی سی لاہور۔
فیض فاؤنڈیشن سے وابستہ اور حقوق انسانی کی کارکن منیزہ ہاشمی مدیحہ گوہر کے خاصا قریب رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ان سے پوچھا کہ ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد میں مدیحہ گوہر کا حصہ کتنا اہم رہا ہے۔
مدیحہ کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں اور اس کی جد و جہد کی آپ نے بات کی، تو وہ جد و جہد تو ہمارے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ وہ ایسی ایسی جگہ، ایسے ایسے وقت، ایسے ایسے موقعوں پہ اپنی آواز اٹھاتی تھی جب میں سمجھتی ہوں ہم بہت ڈرپوک لوگ یا ہم بہت ڈرپوک خواتین یا گھبرائی ہوئی خواتین وہاں تک پہنچتی بھی نہیں تھیں، ڈرتی تھیں، گھبراتی تھیں، لیکن مدیحہ گوہر میں جو پیشن تھا، جو نڈرپن تھا، جو بے خوف وہ لڑکارتی تھیں، وہ بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح انہوں نے اس زمانے میں، ماشاء اللہ کے زمانے میں جو ڈرامے کیا، جو اسٹریٹ تھیٹر کی بنیاد تو انہوں نے ڈالی، اور اسٹریٹ تھیٹر اس زمانے میں کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ باہر فوج تھی، ماشاء اللہ تھا، اور اس کے علاوہ اگر اور بھی دیکھیں تو لوگ آپ کے پیچھے سائے کی طرح لگ جاتے تھے، پھر آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتے تھے، ڈراتے تھے، لیکن مدیحہ نے کبھی ان باتوں کو اپنے سامنے یا نہیں دیکھا نہ سمجھا، اور جو بات کر لی، جو سوچ لی، اس پہ ڈٹ گئیں۔
یہ بتائیے کہ بنیادی طور پر تو وہ ایک فنکار تھیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا، اپنے نظریات، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتی تھیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کا پرچار کرنے کے لیے، لیکن اگر ان کو ایک فنکار کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو ان کے فن کا جو کنٹریبیوشن، یعنی فن کی دنیا میں جو ان کا حصہ ہے، جو کنٹریبیوشن ہے، اسے آپ کس طرح سے بیان کریں گی؟
فنکارہ وہ تھیں، بالکل بنیادی طور پہ فنکارہ تھیں، ایکٹریس تھیں، ایکٹر تھیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ شاعری لکھتے تھے، لیکن اس کے دونوں ساتھ مل کر ایک اکٹھے لکھتے تھے، اور اسی میں ان کی ڈائریکشن بھی ہوتی تھی۔ بامقصد تھیٹر کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت کم لوگوں کا میں سمجھتی ہوں کام ہے، اور بہت کم لوگ اس میں آگے نکلتے ہیں۔
اچھا منیزہ ہاشمی صاحبہ، مدیحہ گوہر ایک فنکار کی حیثیت سے، ایک ویمن ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، یہ ساری باتیں ٹھیک، ایک انسان تھیں، ایک گھر بار والی تھیں، دوست تھیں، کسی کی رفیق حیات رہیں، کسی کے ساتھ کام کیا، رفیق کار رہیں، تو وہ جو ان کی شخصیت ہے، اس سے ہٹ کے، یعنی جو ان کی تحریک تھی، ان کا جو مقصد تھا زندگی کا، اس سے ہٹ کے جب عام حالات میں ہم انہیں دیکھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ آپ ان کو بہت قریب سے جانتی تھیں، تو کس طرح سے آپ ڈسکرائب کریں گی، کیسے ان کی شخصیت کا احاطہ کریں گی آپ؟
مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے مدیحہ سے، کیونکہ میں تو فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی ایک ٹرسٹی ہوں، اور 3 سال سے 4 سال سے ہم فیض فیسٹیول کر رہے ہیں، انٹرنیشنل فیسٹیول، اور ہر سال ہمارا جو پہلا ایونٹ ہوتا تھا وہ اجوکا تھیٹر سے شروع ہوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں نے پچھلے سال، 2 سال پہلے ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، تو جب میں نے ستمبر میں ان کو فون کیا، ہمارا فیسٹیول عام طور پہ نومبر میں ہوتا ہے، تو میں نے ستمبر میں ان کو فون کیا، تو اس وقت وہ ہندوستان جا رہی تھی شاید اپنے علاج کے، تو میں تو ذرا پریشان سی ہوگی، کہنے لگی تم فکر نہ کرو، ڈرامہ ہوگا، کچھ بھی ہو جائے گا، ڈرامہ ہوگا، تم یہ فکر نہ کرو، تمہارا ڈرامہ ہوگا۔ اور وعدہ پورا ہوا، ماشاء اللہ صاحب وہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد 2 سال تو وہ ٹھیک ہی رہی، پچھلے سال بھی فیسٹیول میں نے ملاقات ہوئی میری ان سے، ڈرامہ پھر ہوا، بڑا اچھا ہوا، تو یعنی کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا, کمٹمنٹ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا, جو سوچ لیتی تھی وہ کرتی تھی اور ڈٹ جاتی تھی. یعنی میں نے کئی کئی میٹنگوں میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں, گفتگو ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے جو بھی اسٹیج سے ہو رہی ہے کہیں سے بھی ہو رہی ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق یا منطق کے مطابق نہیں, تو وہ جسے بالکل نہیں دیکھتی تھی کہ وہ کسی کا ذرا لہجہ نرم کر لیں, نہیں, ان کا لہجہ بالکل گرم ہوتا تھا اور کہتی تھی یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ, اور بات ختم نہیں کرتی تھی جب تک وہ بات منوا نہیں لیتی تھی.
یہ تھی مدیحہ گوہر کی قریبی ساتھی منیزہ ہاشمی.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں دو روز قبل گاڑی سے راہگیروں کو کچل کر ہلاک کرنے والے مشتبہ شخص کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر قبل وہاں مقیم اور کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے وابستہ صحافی صبا اعتزاز سے بات کی اور اس کیس کی تازہ تفصیلات جاننا چاہیں.
جی, اس وقت تو تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ کل 25 سالہ الیکس میناسین کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا یہاں پر, اور ان کو فی الحال جو ہے 10 الزامات, 10 چارجز آف مرڈر لگائے گئے ہیں ان کے اوپر, اور تقریباً 13 چارجز جو تھے وہ اٹمپٹڈ مرڈر کے ان کے اوپر لگائے گئے تھے. اور آج صبح پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں جو پولیس چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ 13 کی بجائے اب 14 کاؤنٹس آف ان اٹمپٹڈ مرڈر جو ہے وہ ان پہ لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ فی الحال ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, وہ تمام جو 1 کلومیٹر کا احاطہ ہے یگ اسٹریٹ, یگ اینڈ فنچ پہ جہاں پہ یہ اٹیک ہوا تھا اس کو خاصا حد تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے پبلک سے, اور وہاں پہ مزید انویسٹیگیشن چل رہی ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ یہ اٹیک کرنے کا مقصد کیا تھا. اور اس کے علاوہ ابھی فی الحال جو وکٹمز ہیں, جو متاثرین ہیں اس حملے کے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن شناخت جو ہے اس کی اس کا عمل جاری ہے, اور اس میں بھی پولیس چیف نے پبلک کو اپیل کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس علاقے میں جو بھی بزنسز ہیں, جو بھی لوگ رہتے ہیں, اگر وہ کوئی ویڈیوز یا انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکیں تو وہ سامنے آئیں اس اٹیک کے حوالے سے بھی, اور جو متاثرین ہیں ان کی شناخت کے حوالے سے بھی اگر ان کی کوئی امداد کی جا سکے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جو شناخت ہے وکٹمز کی اس کو تھوڑے سے جو پراپر ان کا انویسٹیگیٹو اور فورینسک عمل ہوگا اس کے بعد ہی ریویل کریں گے, اور اس کے بعد ہی جو وکٹمز ہیں اس اٹیک کے ان کے بارے میں کچھ کہا جا سکے گا. البتہ ایک وکٹم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں.
اچھا, اس واقعے کے بعد جو میڈیا کوریج ہوئی اور کینیڈا میں اور پھر امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں بھی, تو امریکہ کی جو میڈیا کوریج تھی وہ بالکل مختلف تھی جس طرح کینیڈا میں اس کو میڈیا نے کور کیا, تو یہ فرق ذرا سا بتائیے گا کہ کس طرح سے فرق تھا اس واقعے کے بعد؟
جی, میرا خیال ہے کہ کینیڈا میں جو میڈیا نے جس طرح سے اس کو کور کیا وہ ایک طرح سے عکاسی کرتے ہیں کہ جو کینیڈینز اپنے آپ کو جن ویلیوز کے اوپر جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی شناخت کرواتے ہیں کہ ویلیوز ٹالرنس کے ہیں, اور فوراً سے آپ کسی بھی اسمپشن کے اوپر نہیں پہنچ جاتے. تو کینیڈا کی جو میڈیا تھی انہوں نے بہت ہی محتاط اور تحمل مزاجی کا سامنا کرتے ہوئے اس کی پوری جو انسیڈنٹ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی تھی. تو یہ بالکل آبویسلی مختلف تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکن میڈیا میں تو فوراً سے ہی امیگریشن کے بارے میں بات شروع ہو گئی, پولیٹیکل اسلام کے بارے میں بات شروع ہو گئی, لیکن یہاں پر ابھی تک جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو چارجز بھی لگائے گئے ہیں اکیوز کے اوپر, وہ بھی ابھی جو ہے مرڈر چارجز ہیں, اور اس کو مزید کسی اور پولیٹیکل آئیڈیا سے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ نہیں لنک کیے جا رہے.
اچھا, یہ بھی دیکھنے میں آیا سبا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر کینیڈین انتظامیہ جو ہے, کینیڈین پولیس ہے, اس کا جس طرح کا رسپانس تھا, جس طرح کا رد عمل تھا اس پورے معاملے پر, اسے خاصا سراہا جا رہا ہے.
جی جی بالکل, جیسے کہ پولیس کانسٹیبل جو کہ جنہوں نے یہ اریسٹ کیا تھا اس کے بارے میں بہت زیادہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ان کو سراہا جا رہا ہے, بہت پازیٹیو قسم کا فیڈ بیک دیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا یہ ایک ہی پولیس آفیسر تھے جن کا نام جو ہے وہ کین لان ہے, اور انہوں نے اکیلے یہ جو ہے ان کو حراست میں لیا الیکس مناسین کو, اور جو بھی ویڈیو فوٹیج سامنے آئی اسے نظر آئے کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی.
ٹورنٹو سے یہ تھی صحافی صبا اعتزاز. اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں, جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی فوجی نے نہیں بنایا بلکہ لوگوں کی جد و جہد سے بنا ہے. بدھ کے روز فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی عوام کو طاقت کے ذریعے دباؤ میں رکھیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک.
بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزارت دفاع کے اہلکار کرنل فلک ناز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دھرنے سے متعلق نئی رپورٹ جمع کیوں نہیں کروائی, جس کا جواب دیتے ہوئے وزارت دفاع کے اہلکار کا کہنا تھا کہ عدالت نے دوسری رپورٹ جمع کروانے کے بارے میں نہیں کہا تھا. بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جب اس بارے میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے پہلی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسری رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزارت دفاع کے اہلکار سے استفسار کیا کہ دھرنے کے شرکا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ ان کو مالی معاونت کہاں سے ملتی ہے, جس پر کرنل فلک ناز کا کہنا تھا کہ چونکہ دھرنا دینے والوں کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے اس لیے ان کے فرقے سے تعلق رکھنے والے مدارس سے انہیں امداد ملتی رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان افراد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جو ان کو وسائل فراہم کر رہے ہیں, ورنہ دھرنا دینے والے کوئی خاندانی رئیس نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر چند لوگ طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو عدالت ایسا نہیں ہونے دے گی. سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر وزارت دفاع کے سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الحسن شاہ اور اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. سماعت کے دوران نجی ٹی وی چینلز جیو اور ڈان کے نمائندوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے چینلز فوجی علاقوں یعنی کنٹونمنٹ بورڈ میں نہیں دکھائے جا رہے, جس پر عدالت نے پیمرا کے نمائندوں کو طلب کیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے پاس اس طرح کی شکایات آئی ہیں. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے وزارت دفاع کے اہلکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو بھی بتا دیں. انہوں نے کہا کہ میڈیا نہ مارشاء اللہ کے دور میں آزاد تھا اور نہ اب ہے. اس از خود نوٹس کی سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیض آباد دھرنے سے متعلق بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ عام کرنے کے بارے میں درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی فوج تجارتی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتی, جبکہ پاکستانی فوج سیمٹ سے لے کر ڈبل روٹیاں تیار کرنے کا کاروبار کر رہی ہے. عدالت نے اس درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
کراچی کا ساحلی علاقہ دو دریا 10 سال پہلے ایک ویرانہ تھا اور لوگ وہاں جانے سے گھبراتے تھے, لیکن کچھ لوگوں نے ذرا جرأت کا مظاہرہ کر کے وہاں ریسٹورنٹ قائم کیے جو چند سالوں ہی میں کامیابی کے ساتھ چلنے لگے. یہ وہ دن تھے جب کراچی میں پدمنی عروج پر تھی اور شہری آبادیوں میں واقع فوڈ اسٹریٹس ویران ہو چکی تھیں, لیکن اب ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی اس جنگل میں منگل کو ختم کرنے کے در پہ ہے. کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
پاکستانی کٹاکٹ سے چائنیز سوپ اور بھی کھانوں تک یہاں سب کچھ دستیاب ہے. دو دریا کی یہ فوڈ اسٹریٹ پاکستان کے اندر اور بیرون ملک کراچی کی ایک نئی پہچان بن گئی, اور یہاں مہمانوں کو لانا ضروری سمجھا جاتا ہے. سمندر کے ساتھ قائم 17 کے قریب ریسٹورانٹس کے ڈھانچے لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ شام کو سورج جیسے ہی نارنجی رنگ بکھیرتا ہوا غروب ہوتا ہے، یہاں اسی روشنی کے رنگ کی لائٹس مدھم روشنی کے ساتھ جل اٹھتی ہیں، جس سے ایک رومانوی ماحول نظر آنے لگتا ہے۔ یہاں ایک نوبیاہتا جوڑے سے ملاقات ہوئی، جن کی حال ہی میں راولپنڈی میں شادی ہوئی تھی۔ نوجوان کراچی میں ایک فرٹیلائزر کمپنی میں کام کرتا ہے۔
ایک فیملی گیدرنگ ہے، ایک سیف پلیس ہے، ایک اچھا ادھر ریسٹورنٹ ہے، اچھا کھانا ہے اور اچھی لوکیشن ہے سب سے بڑھ کے۔ تو میرے انداز تو یہ ہے کہ اس کو ادھر ان کو مینٹین رکھنا چاہیے اور اس کو ڈیمولش نہیں کرنا چاہیے۔
شارق کا تعلق چین سے ہے، وہ کراچی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتی ہیں۔ انہیں پاکستانی کھانے پسند ہیں، اسی لیے وہ دو دریا پر آتی ہیں۔
Lights, pigeons, fishes, this very nice structure here. And the food is very nice, like all the local food. I don't know the name.
مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، یہاں کی لائٹس، کچن، مچھلیاں، یہ خوبصورت ڈھانچہ اور کھانا۔ مجھے پاکستانی کھانوں کے نام نہیں آتے لیکن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ یہ سب کچھ بند کیا جا رہا ہے، مسمار ہو جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی متبادل ضرور فراہم کیا جائے گا۔
سمندر کی لہریں جب ریسٹورانٹس کی بنیادوں سے ٹکراتی ہیں تو ساتھ میں آبی پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ انہیں روٹی کے ٹکڑے پھینک پھینک کر دیتے ہیں، جبکہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی پانی سے برآمد ہو جاتی ہیں۔ شفاف پانی اور آلودگی سے صاف ہوا میں یہ منظر شہریوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ کراچی کے ایک شہری جو امریکہ میں رہتے ہیں، جب بھی یہاں آتے ہیں تو دو دریا ضرور آتے ہیں۔
تو جب بھی آنا ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں یہاں آئیں، بہت اچھی جگہ ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں ایسی بہت ہی کم کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے، باہر تو بہت مل جاتی ہیں لیکن اپنے ملک میں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی ایک فیسلٹی اویلیبل ہے جو کہ ملٹیپل لوگوں کو سرو کر رہی ہے اوور۔ تو اس کو ڈیمولش ہوتے دیکھتے ہوئے واقعی بہت اچھی جگہ جو کہ فیملیز آ کے سیف فیل کرتی ہیں، انجوائے کر سکتی ہیں، وہ اب نہیں رہے گی اور لوگوں کو پھر دوسری جگہ ڈھونڈنی پڑیں گی کہ بھئی وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ریپلیسمنٹ نہیں مل سکتا جہاں ایک نیچر بھی اویلیبل ہے، فوڈ بھی اویلیبل ہے اور فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو سکتا ہے۔
ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی نے یہ پلاٹ لیز پر فراہم کیے تھے، جبکہ یہاں پر پانی، گیس اور بجلی کا انتظام ہوٹل مالکان نے اپنے طور پر کیا ہے، یعنی بجلی جنریٹر، گیس سلنڈر اور پانی ٹینکر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ احسن ناظم آباد میں رہتے ہیں، دو دریا فوڈ اسٹریٹ بند ہونے کا سن کر انہیں مایوسی ہوئی ہے۔
کیونکہ ایک بہت اچھا اسپاٹ ہمیں ملا تھا یہ کہ شہر کی دھول مٹی سے، شور سے دور ہم لوگ کہیں پہ آ کے فیملی کے ساتھ ایک اچھا ڈنر انجوائے کر سکتے تھے، لیکن اب اس طرح کا کچھ ڈیسیجن آیا تو واقعی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی سن کے۔ لیکن جو ہم لوگوں کو کراچی والے لوگوں کو کچھ خوشیاں ملی ہیں چھوٹی چھوٹی کی، یہاں پہ آ کے ڈنر کر سکتے ہیں یا پھر جو بھی اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کو مزید ختم نہیں کرنا چاہیے۔
ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی ڈی ایچ اے نے 2013 میں ان ریسٹورانٹس کو نوٹس جاری کیے، جس میں انہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ ان کی لیز کی مدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنا کاروبار بند کر کے جگہ خالی کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کے اس فیصلے کے خلاف بعض ریسٹورانٹ مالکان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور حکم امتناعی حاصل کر لیا، جس کے بعد دو دریا آنے والی سڑک کو ڈی ایچ اے حکام نے رکاوٹیں کھڑی کر کے بلاک کر دیا، جس سے یہاں آنے والے شہریوں کو مشکلات اور سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مالکان نے جب توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی دھمکی دی تو یہ رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں ابھی مالکان کی درخواست زیر سماعت ہے، تاہم تین ریستوران بند ہو چکے ہیں، جبکہ ڈی ایچ اے سرویلنس کے اہلکار تعینات ہیں جو پولیس کا کام کرتے ہیں۔ یہ ریستوران مسمار کر کے یہاں کیا بنایا جائے گا؟ کئی بار رابطے کے باوجود ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا۔
کراچی کے ساحل پر واقع دو دریا فوڈ اسٹریٹ کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل۔ سربین، یہاں خط اختتام پذیر ہوتا ہے، مگر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان میں ہے فیض آباد دھرنا کیس، پاکستان کسی فوجی نے نہیں بنایا، گلوکارہ کا بھائی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام۔ سربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم، پروڈیوسر غضنفر حیدر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی کارلا پٹیلا اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے۔ آخر میں نازش ظفر سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے مغربی قوتوں کے ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے کی تبدیلی کی تجویز کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون امریکہ کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ انڈیا میں جودھ پور کی ایک عدالت نے ملک کے سرکردہ سادھو بابا آسارام کو ایک نابالغ لڑکی کے ریپ کے جرم میں تا حیات قید کی سزا دی ہے۔ پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ اور حکومتی مذاکراتی جرگے کے مابین بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ مذاکرات کا پہلا دور ایم این اے الحاج شاہ جی گل کے حجرے میں منعقد ہوا۔ چینی سائنسدانوں کی 2 ٹیم سے نتیجہ نکالا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری تجربہ گاہ جزوی طور پر منہدم ہو چکی ہے۔ ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔